حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صلوات محمد، اللهم صل
على محمد وعلى محمد.
اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین مومنات آباد، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جو مومنین و اونات علیل ہیں، بالخصوص شیخ افضال حیدر صاحب علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، اور اس دنیا سے جلد از جلد اس موذی مرض سے، وبا سے نجات کے لیے، ایک مرتبہ باواز بلند صلوات
علیہ وسلم۔
اذان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے، اور مسلسل جس آیت کے محور کے گرد گفتگو کا سلسلہ گھوم رہا ہے اور جاری ہے، وہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی اور رسول نہیں ہیں، ان کو کہنے دیجئے، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کل گفتگو بڑے نازک مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی، اور اس کے بعد جب میں یہاں سے نکلا تو بعض حضرات نے کہا بھی کہ یہ جو گفتگو یہاں رکی تھی، رکنی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال تقریر کا ایک دورانیہ معین ہے، اور میں اس دورانیہ سے آگے بڑھ کر سامعین کا بلا وجہ میں امتحان لینا نہیں چاہتا، کیونکہ گھنٹے سے اوپر اگر ہو جائے تو پھر خطیب کو گھڑی دیکھنے کے لیے پلر پہ نہیں دیکھنا پڑتا، وہ چہروں میں دکھائی جانے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے کل گفتگو جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ کل گفتگو آ کے رکی تھی جی کہاں پر؟ لوح محفوظ پر، کہ یہ لوح محفوظ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہم اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہرحال اس عالم سے متعلق ہے کہ جس سے بارے میں ہم معلومات بس اتنی ہی رکھتے ہیں جتنی ہم تک رسول اور آئمہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں، کیونکہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم ٹٹول کر دیکھ کر اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کر دیں۔ آج تک انسان اپنی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا، منطق نے یہ تو کہہ دیا کہ الانسان حیوان ناطق، انسان چاہے انسان کی ڈیفینیشن کی کیا، انسان حیوان ناطق. ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے جب ہم نے منطق پڑھنا شروع کی. تو ایک کتاب ہے جو عام طور پر پڑھائی جاتی ہے حوضوں میں، المنطق المظفر، المنطق للمظفر، یہ شیخ مظفر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے تین سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ جو تعریف کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ان کو جوڑ کر کس طرح کسی چیز کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ جب یہ چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب ایک ہم نے پڑھنا شروع کیا جناب، پہلے یہ حد تام، پھر حد ناقص، اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے جب ہم آئے اور مثال کے طور پہ جو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ اب منطق سیکھ لی ہے اس حد تک، تو تعریف کرتے ہیں وہ کیا؟ کہا جی یہ تعریف انسان کی ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے.
واہ واہ،
یعنی حیات رکھتا ہے، حیوان ہے، اور نطق کرتا ہے یعنی بولتا ہے. توجہ ہے بات کی؟ اب اس کے اندر ہم نے پڑھا جی کہ یہ زاہق بھی ہے، لیکن زاہق اس کی جنس و فصل کی ساری تقسیمات وہ اپنی جگہ. اتنا پڑھنے کے بعد، 6 مہینہ سر کھپانے کے بعد، جب بالکل آخر پہ پہنچے تو علامہ مظفر لکھتے ہیں یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، لیکن اب بھی انسان کی مکمل تعریف بیان نہیں ہو سکی. توجہ، اب بھی انسان کی تعریف نہیں ہو سکی. کیوں؟ توجہ چاہوں گا، کیوں؟ انسان کی تعریف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو تعریف کرے وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات سے آگاہ ہو. جو جزیات سے آگاہ نہ ہو، جو اس کو اس سے بہتر نہ جانتا ہو، وہ انسان کی تعریف کا محقہ بیان نہیں کر سکتا. اب انسان کو کون جانتا ہے؟ وہی جو اس کا خالق ہے. لہذا اگر انسان کی آپ تعریف منطق میں دیکھیں گے تو وہ حیوان ناطق ہے، اگر قرآن کی زبان میں جا کے دیکھیں گے وہ کچھ اور ہے. توجہ ہے انسان کی قرآن کی زبان میں تعریف بالکل الگ ہے. انسان پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خالق، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ رحمان ہے، اس نے قرآن کا علم سکھایا اور اس کے بعد انسان کو خلق کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ چلیں آج بھی پھر یہ پھنس جانے تھے شروع میں ہی بحث، کوئی بات نہیں بھئی. ہونا یہ چاہیے کہ ایک پہلے انسان خلق ہو اور پھر اسے علم دیا جائے قرآن کا، تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کیا ہوا کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. پہلے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان خلق ہوا، پھر اسے بیان سکھایا. یہ کیا ہو گیا؟ ترتیب کچھ الگ سے نہیں لگ رہی، کچھ الٹ نہیں ہو گیا معاملہ؟ کہ یہی قرآن بتانا چاہتا ہے، ترتیب تمہاری الٹ ہے، ہماری نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ آدم کے یہاں پیدا ہو جانے والا ہر ایک بچہ انسان ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر بچہ انسان ہے؟ نہیں، وہ آدمی ہو سکتا ہے. انسان کب ہے؟ الرحمن انسان جب ہے، جب آدمی وحی الہی کے چراغ کی روشنی میں آگے بڑھے اور قرآن یعنی وحی الہی کو اخذ کر لے، تو اس کے بعد یہ موقع آئے گا خلق الانسان.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
خلق انسان جب وحی الہی کا علم لے کر اسے اپنی راہ کا چراغ ہدایت بنا لے تو انسان ہوا, اور اب جب انسان ہو گیا, توجہ, بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان اس گفتار کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو, جس میں کسی غلطی کی گنجائش نہ ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر علم قرآن آدمی حاصل کر لے تو انسان ہے, اور انسان بنے تو اس کا کہا بیان ہے, ورنہ بیان نہیں ہے, ورنہ شک و شبہات ہیں, گفتگو واضح نہیں ہے. توجہ فرمائیے اللہ, بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی. عرض کر رہا تھا کہ لوہے محفوظ کی ڈیفینیشن جب انسان اپنی نہیں کر سکتا تو لوہے محفوظ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ تو جو اس کی صفات ہمیں بتا دی گئیں ہم بس اتنا جانتے ہیں وہ یہ ہے. کل ایک جملہ کہا تھا, کیا کہا تھا جی, وہ جس سے بات وہ کہاں ہمارے سلیبس پہ اور ہمارے تعلیمی نظام پہ اور کہاں سے ہوتی ہوتی پھر ملحدوں تک پہنچ گئی. کلرز کیا تھا کہ لوح محفوظ یعنی علم الہی کا ذخیرہ, علم الہی کا, اور یہ بھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, بہرحال یہ صرف کچھ لفظ ہیں تاکہ کچھ ذہن کو قربت نصیب ہو جائے اس لفظ لوہے محفوظ سے کہ یہ کیا ہے. یہ بھی ذہن میں کہ لوہے محفوظ کی گفتگو کیوں آئی تھی, کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آیت میں لفظ الکتاب کو, یہ ذہن میں رکھیے گا پچھلی ساری گفتگو ہم ڈسکس کر رہے ہیں الکتاب کو. الکتاب پہ الف لام اگر جنس کا تھا وہ ہو چکا, اب عہد کی بات ہو رہی ہے. لوہے محفوظ یعنی کیا؟ یعنی علم الہی کا خزانہ اور ذخیرہ. گفتگو کر یہ ہو رہی تھی, یاد آ گیا مجھے, آپ لوگ دنیا میں آتے ہیں, بچے کو بھیجتے ہیں اسکول, بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بچہ جاتا ہے پڑھنا شروع کرتا ہے, سیکھتا ہے, اس کے سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے اسے جو کچھ نہیں پتا تھا وہ آہستہ آہستہ پڑھتا جاتا ہے اور ایک مقام تک پہنچتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے دو سال میں سیکھی تھی تو پتا تھا کہ یہ ہے, لیکن جب وہ میٹرک میں پہنچتا ہے یا کچھ علمی لیول پڑھتا ہے تو اسے وہ چلتا ہے, یہ تو سراسر غلط تھا, یہ کیا مجھے پڑھاتے رہے, یہ مجھے کیا بتاتے رہے. مثلا بچہ آپ سے آگے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا, انجم بھائی زلزلہ آ گیا, بچے نے آگے آپ سے پوچھا بھائی یہ زلزلہ کیوں آیا. اب ہمارے جو بچپن میں ہمیں ہمارے بوڑھے ہمارے بڑے بڑے بتاتے تھے وہ کیا تھا, بیٹا ایک گائے ہے, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, ایک گائے ہے اس نے اپنے سینگوں پہ یہ گولا اٹھا رکھا ہے, جب وہ تھک جاتی ہے تو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا کو لے لیا تو پھر زمین لرزا برہم ہو جاتی ہے. یہی کس سے کہانیاں سنائے جاتے ہیں بچے کو, اچھا وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یہی بچہ بڑا ہوتا ہے, اگر مثلا سائنس سبجیکٹس لے لیے اس نے ایٹ میں نائنتھ میں, کبھی کسی کلاس میں جاتا ہے پتا چلتا ہے جی نہیں یہ تو معاملہ کچھ اور ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ کیا معاملہ, اسے وہ پتا نہیں دنیا کی سات پلیٹیں ہیں, یہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اگر کوئی ایک دوسرے میں جا کے گھس جائے ٹکرا جائے تو پھر زلزلہ آتا ہے. یہ اسے اس کی سائنسی انفارمیشن حقیقی علت پتہ چل جاتی ہے, توجہ ہے نا. یہ جو دو سال میں یا چار سال میں جو گائے کے سینگ سے لے کر زمینوں کی پلیٹوں تک کا سفر ہے, پہلے وہ اسے علم سمجھ رہا تھا, لیکن جب وہ زمین کی پلیٹوں کے بارے میں جانا تو اسے پتا چلا وہ جس کو میں علم سمجھ رہا تھا وہ علم نہیں, وہ تو جہل تھا. وہ جسے میں علم سمجھتا رہا وہ تو جہالت تھی. وہ تو مجھے ایسی کسی نے کہانی سنا دی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی پتا چلا کہ انسان کی زندگی میں روز ہر دن روز بروز ایک سے ایک درجہ اوپر چلا جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے انسان. جو چیزیں سیکھتا ہے اس کو اپنی پچھلی انفارمیشن کے ساتھ ملا کے دیکھتا ہے, اور جہاں اسے لگتا ہے کہ میری آج کی انفارمیشن پچھلی انفارمیشن سے میل نہیں کھاتی تو کیا کہتا ہے, کہہ رہا پچھلی والی کو چھوڑو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو گیا. یہ جو اپ ڈیٹ ہوا, توجہ, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا ابھی یہ جو اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بھئی ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے پھر کوئی ایک نئی سٹوری نکل کے آ جائے, کوئی ایک نئی کہانی سامنے آ جائے. تو اب ہم لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں, ہمارے 100 سال بعد والے بتائیں گے کہ نہیں ہم عالم ہیں, پچھلے والے تو جہالت چھوڑ کے گئے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کی سائنسی جتنی بھی تجربات ہیں اور جو بھی اس کی انوینشنز ہیں وہ ساری اسی پہ بیسڈ ہیں. کبھی کسی زمانے میں کہا گیا جی نہیں دنیا جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے, بعد میں جناب علی پتہ چلا کہ نہیں یہ تو غلط تھا, ایسے ہی ہو گیا, الٹا تھا حساب. یہ انسان جو چیزیں آ کر دنیا میں بطور علم حاصل کرتا ہے, یہ علم جگہ جگہ پہ چیلنج ہوتا ہے. توجہ, کیا وہ لیبورٹری ہے, کیا وہ معقولات ہیں, کیا وہ میٹر ہے, چاہے وہ ماورائے مادہ ہے, ہر جگہ اس کا علم چیلنج ہو رہا ہے. آپ حوضے میں چلے جائیں, اب یہاں پہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, باہر آج میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ یہاں سمجھتے ہیں حوضے میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو مجلس سے پڑھنا سکھائی جاتی ہیں, یہی سمجھتے ہیں نا, یہ جو حوضے میں انہیں مجلس پڑھنا سکھائی جاتی ہے, اور جو وہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کو کہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ مجلس ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اگر یہی بات ہو تو پھر آغا سیستانی اور رہبر معظم تو پھر نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں جانتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حوضے میں مجلس پڑھنا نہیں سکھائی جاتی, حوضہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کو ایک راہ دیتا ہے. اب آپ نے چپ نہیں ہے, آپ نے تحقیق کی طرف نکلنا ہے, تعلیف کی طرف نکلنا ہے آپ نے, یا تحریر کی طرف نکلنا ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. اگر کوئی شخص, ابھی غالباً کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا کچھ کسی خبر نامے میں کہ ایک بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 12 سال کا تھا, 13 سال کا تھا, اور اس نے انگریزی زبان میں کوئی کتاب تالیف کی ہے کسی خطرناک سے موضوع پہ, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یعنی خطرناک سمجھا بچوں کے لیے وہ موضوع کو اتنا مانوس موضوع نہیں ہے, اس نے 12 سال میں تالیف کی. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ہو سکتا ہے کم عمر میں کچھ لکھا ہو, یا نوجوانی میں یا جوانی میں لکھا ہو. اب اگر کوئی 60 سال کا, 35 سال کا, 40 سال کا ہو جائے اور وہ اپنی پچھلی کسی تحریر کو اٹھا کے پڑھے, تو وہ کہتا ہے یہ میں نے لکھا تھا, یہ میں نے لکھا تھا. وہ آگے سے اپنے اوپر ہنستا ہے کہ میں کیا لکھ گیا تھا بھائی, یہ میں کیا لکھتا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نالج اپ ڈیٹ ہو رہی ہے. جب لیول بڑھا نالج کا تو کہاں پہنچی بات, کہ نہیں یہ اب اس قابل نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ علم حصولی ہے, حاصل کیا ہوا. توجہ ہے حضرات کی, وہ حاصل کیا ہوا, یہ اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا تھا. کچھ چیزیں لایا ہے ساتھ میں, بھوک لگنے کا پتہ چل جاتا ہے اس کو, تکلیف ہو پتہ چل جاتا ہے, روتا ہے بچہ, کچھ چیزیں لایا ہے یہ ساتھ میں, اپنے حواس لے کے آیا ہے ساتھ میں, لیکن ساتھ لے کر علم نہیں آیا. دنیا میں آ کے سیکھنا شروع کیا, تدریجاً سلسلہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اب جو پیچھے کی والی باتیں تھیں وہ اس کو مذاق سی لگنے لگتی ہیں. ایسے ہی ہے, یہ عجیب مرحلہ ہے کہ قرآن اسی بات کو بیس بناتا ہے اپنی حقانیت کی. توجہ, اسی بات کو بیس بناتا ہے اپنی حقانیت کی. تم آتے ہو دنیا میں, آ کر علم حاصل کرتے ہو. مثلا میں مثال دے دوں, علامہ مجلسی کتنا بڑا نام ہے, انہوں نے اپنی کچھ شروع کی کتابوں میں کوئی نظریہ پیش کیا لیکن بقیہ دوسری کتاب میں اسی کے مخالف کوئی بات لکھ دی. توجہ, یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں میں, یہ عام طور پر ممبرز ڈسکس نہیں ہوتی ہیں. کوئی اس کے مخالف بات لکھ دی, اب لوگ پریشان ہیں بھائی کہ یہ لکھی یا وہ لکھی, کسے سمجھیں؟ علماء نے اصول وضع کیا, کیا کہ جو کتاب بعد میں لکھی گئی ہے, جس کتاب کی تالیف کا زمانہ بعد کا ہے, اس میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ان کا آخری نظریہ, حتمی نظریہ ہوگا. ایسے ہی ہے, کیا مطلب ہوا؟ یعنی اتنا بڑا عالم بھی اپنے علم کے مدارج طے کرتا ہوا آگے جا رہا ہے, اور پیچھے کوئی نظریہ بیان کیا تھا, دوبارہ نظر ثانی کی, نظر ثانی کے بعد ایک اور نظریہ پیش کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے علم حصولی تھا, اور جہاں حصولی ہو وہاں غلطی کی گنجائش ہے. وہاں کیا ہے؟ غلطی کی گنجائش ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ کہ اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ تمہیں اس میں اختلاف نہیں ملے گا. توجہ توجہ, تمہیں اس میں, اگر تمہیں نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس رسول میں خود سے گھڑا ہے, تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, 23 سال میں علمی مدارج طے ہوتے ہیں, جو بعد کی بات ہوتی ہے وہ 23 سال کے بعد آدمی شاید قبول نہ کرے, لیکن اس قرآن کی وہ آیت جو اقرا کے نام سے اتری تھی وہ, اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ, ان کے درمیان تمہیں اختلاف نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھیجنے والا ہے وہ اصولی علم نہیں رکھتا, وہ اپنا ذاتی علم رکھتا ہے. اس کے سامنے حقیقت ہے چیزوں کی,
بے شک بے شک
آپ ابھی لگے ہوئے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے میں, لیکن جس کے پاس حقیقت شے موجود ہے اس کے بیان میں دو باتیں نہیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ابھی کچھ کہہ دیا ہے تو بعد میں وہ کچھ کہہ دے, نہیں. اختلاف قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ میری طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. یعنی کیا؟ یعنی جو خدا کی طرف سے ہوں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا, جو خدا کی طرف سے اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. خیر آپ کہیں گے یہ ساری گفتگو کر دی, اس کا لوح محفوظ سے کیا لینا دینا؟ سوال تو ہے نا, اس کا لوح محفوظ سے کیا لینا دینا؟ اسی کا تو لینا دینا ہے. آپ کا جو علم ہے وہ حاصل کردہ ہے, حاصل کردہ علم میں غلطی کی گنجائش ہے. وہ جو لوح محفوظ ہے وہ خدا کا اپنا ذاتی علم ہے, وہاں غلطی کی گنجائش ہے. توجہ فرمائیے حضرات, اب سمجھ میں آیا؟ علم الہی ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب ذرا یہاں تک آ گئے تو میں جملہ کہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, لفظوں کو پہلے دیکھیے منصوب کس سے ہیں, پھر ان کے معنی نکالنے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے ایک لفظ کسی عام بندے سے منصوب ہو, تو اس کے معنی بھی عام ہوں گے، لیکن اگر کسی خاص سے متعلق ہو جائے تو معنی بھی خاص ہو جائیں. مثلا خدا نہ خواستہ خاتم بدہم، خاتم بدن آپ میں سے کوئی اٹھے اور مجھے کہہ دے عالم، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے، آپ میں سے کوئی اٹھے مجھے کہہ دے عالم، تو اگر یہ لفظ آپ لفظ عالم میرے لیے استعمال کریں تو لفظ تو وہی ہے، لیکن جب یہی لفظ امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہو، عالم آل محمد، تو کیا ان دونوں لفظوں کا ایک معنی لیا جائے گا؟
نہیں،
زمین آسمان کا لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی بدل گئے. اب جو لوگ رسول کو کہتے ہیں رسول کا قرآن میں ایک اسم آیا ہے امی، رسول کا قرآن میں ایک اسم آیا امی، یہ لفظ ہر جگہ ایک معنی نہیں دے گا، یہ دیکھنا پڑے گا یہ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے. اگر یہ کسی عام آدمی کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہیں ان پڑھ، لیکن یہ رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پڑھا لکھا جس نے کسی سے دنیا میں نہیں پڑھا. توجہ، وہ جس نے اس دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. یہ الفاظ کس کے لیے ہیں، کس سے منسوب ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا جو علم آپ نے حاصل کیا وہ علم حصولی ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے جیسے آپ کو پتا ہے، لیکن ایک علم وہ ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں، وہ کہتے ہیں کون سے، علم حضوری. توجہ، حضوری کون سا ہے، یہ کون سا علم ہے؟ ابھی میں مثال دیتا ہوں، آج تھوڑی بات ٹیکنیکل فلسفی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ ہیں. ایک صلوات پر عنایت فرمائیے، بہت سی چیزیں آپ نے دنیا میں آ کے حاصل کیا علم ان کا، لیکن میں آپ سے پوچھوں آپ ہیں؟ بھئی آپ ہیں؟ آپ کہیں گے ہوں. میں کہوں گا آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا، علم اسے حاصل کیا، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ وہ علم ہے جسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہے. آپ سے کوئی پوچھے، آپ گئے گھر اور گھر میں بیگم بہن ماں سے کہا جلدی سے روٹی پکاؤ بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے آگے سے کہا تمہیں کیسے پتا تمہیں بھوک لگ رہی ہے، یہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تمہیں کہاں سے پتا لائیے؟ یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں آئندہ سے یہ جواب نہ دے دیں کہ اگر سامنے سے آتے کوئی یہ کہے صلوات پڑھے محمد والا. آپ کو یہ کہاں سے پتا چلا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ آپ کہیں گے مجھے کسی سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے اپنے معاملہ ہے، میرے سامنے کی بات ہے، اس کا علم مجھے کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ، آپ جا رہے تھے رستے میں، خدا نہ خواستہ اچانک سے پیر میں کانٹا چبھا، ساتھ دوست بھی چل رہا تھا آپ کے، آپ نے ایک دم سے چیخ ماری کہ اف درد، اس نے کہا کیا ہوا، کہا کانٹا چبھا، کہا تمہیں کیسے پتا چلا تمہیں درد ہو رہا ہے، یہ علم تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ واہ واہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری, جس کے لیے آپ کو کہیں باہر سے حاصل نہیں کرنا پڑتا, یہ آپ کے اپنے اندر ہے. آپ ہیں, اس کے لیے کسی کو آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہیں. دنیا لاکھ کہتی رہے کہ آپ نہیں ہیں, لیکن آپ کہیں گے میں ہوں, کیونکہ میں ہوں اس لیے ہوں. دنیا آپ کو ہزار کہتی رہے, آپ کو بھوک لگ نہیں لگ رہی, آپ کہیں گے بھائی لگ رہی ہے, تمہیں کیسے پتا میری بھوک, مجھے پتا ہے مجھے لگ رہی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے مجھے پتا ہے, تمہیں کیسے پتا. توجہ ہے حضرات کی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہ جو بھوک لگنے والا معاملہ تھا اس میں میں غلطی کا سے دو چار ہو جاؤں. کبھی آپ کہیں بھوک مجھے لگا کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں لگ رہی تھی. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ آپ کہیں مجھے لگا کہ لگ رہی تھی لیکن نہیں لگ رہی تھی, ایسا ہوگا نہیں. یہی بتانا چاہ رہا ہوں, علم حضوری میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. علم حضوری میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, وہ سامنے ہے آپ کے بالکل, کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب توجہ فرمائیے حضرات, جہاں علم حصولی ہوتا ہے وہاں غلطی کی گنجائش ہے, لیکن جہاں علم حضوری ہوتا ہے وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لوح محفوظ علم الہی کا خزانہ ہے. خدا نے کچھ ہستیاں ایسی بنائی ہیں جنہیں اس دنیا میں بھیج کر انسانوں سے علم نہیں سیکھنا پڑا, وہ اپنے ساتھ علم حضوری لے کے آئے ہیں. وہ اپنے ساتھ علم حضوری لے کے آئے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم بات ہے. جب ہم نے کہا علم حضوری تو کیا علم حضوری کا کیا مطلب؟ غلطی کی گنجائش نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہی ہے, کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جب حضوری علم ہو کس کو حاصل ہوا؟ بھئی کسی کو ہو نہ ہو رسول کو تو ہے, کسی کو ہو نہ ہو رسول کو تو ہے. اب جو رسول, توجہ جملہ کہہ رہا ہوں, وہی جملہ جو جہاں سے بات شروع کی تھی, رسول کو امی کہنا یہ رسول کی شان میں تنقیص نہیں, یہ ان کی فضیلت ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جو یہاں آگے نہیں پڑھا وہاں سے علم حضوری لے کے آیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہاں سے علم حضوری لائے. اب جب علم حضوری ہے تو حقیقت شے کا علم, حقیقت شے کا علم. آپ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں, معصوم اس کے اندر باطل دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں کہا معصوم ہے؟ علم میں بھی, توجہ, آپ دیکھا اپنے علم میں بھی معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کیونکہ حضوری ہے, تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب ہی اگر غلطی کی گنجائش ہے تو علم میں معصوم نہیں ہو سکتا. جب علم حضوری ہوگا تو ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم میں بھی معصوم. اب جو علم حضوری لایا ہو اسے کون سا نسیان اور کون سا نسیان, جس کا علم بھی ہو اس کے لیے یہ باتیں معنی رکھتی ہیں. یہ خطا ہو جانا کر لینا وہاں ہے جہاں علم علم حضوری ہو, جہاں علم حضوری ہے وہاں اس سے کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم. اگر یہ لوح محفوظ ہے, یعنی علی کون ہے, علی وہ ہیں جو خدا کی ذات کی طرف سے علم حضوری لے کر آئے ہیں. علی کون ہے جو علم حضوری لے کے آئے ہیں. اب چونکہ علم حضوری ہے توجہ, لہذا غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ معصوم نے یہ کہا ہو کہ جناب یہ جو کل میں نے کہا تھا یہ غلط تھا, نعوذ باللہ, اور یہ آج اس کی تصحیح کر لو. ہاں یہ ممکن ہے کہ معصوم کے کل جو تمہیں بتایا تھا وہ کل کے حساب سے تھا, یہ ایک الگ بات ہے. ان دونوں کو خلط نہیں کرنا, ان دونوں کو ملانا نہیں ہے. کل کسی چیز کی مصلحت دیکھتے ہوئے معصوم نے کوئی بات کی اور آج آ کر اسے پلٹا, وہ مصلحت کی بنا پہ تھا, علم کے اندر کمی کی وجہ سے نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ پہلے علم نہیں تھا, اب علم حاصل ہو گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو پھر قرآن میں جو ناسخ و منسوخ ہیں ان کا کیا فیصلہ کریں گے؟ توجہ ہے. اگر یہی بحث ہے تو مسلمان اس پہ تو یقین رکھتے ہیں, خدا تو ہر چیز کا عالم ہے, علی کو ابھی ایک طرف کیے دیتے ہیں, رسول کو ایک طرف کیے دیتے ہیں, خدا تو ہر چیز کا عالم ہے. خدا جب ہر چیز کا عالم ہے, کل کوئی چیز بیان کی, آج آ کر اسے روک لیا, اس کی جگہ کوئی اور حکم آیا, پہلے جو شریعتیں آئیں ان کو منسوخ کیا, اسلام کو ناسخ بنایا, تو کوئی کہ یعنی کل خدا کا علم کم تھا آج اس کا علم زیادہ ہو گیا. ایسا نہیں, تو کیا ہوا؟ کہا وہ کل کی مصلحت کے حساب سے تھا, یہ آج کی مصلحت کے حساب سے. اگر خدا اپنے علم کی بنا پہ ہم سے برتاؤ کرنا لگے تو پھر تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. وہ ہماری ذریعت کے مطابق ہم سے برتاؤ کرتا, امام ہماری ذریعت کے مطابق ہم سے برتاؤ کرتے. وہ واقعہ سن رکھا ہے نا مشہور واقعہ علی بن یقین والا, علی بن یقین والا واقعہ سن رکھا ہے نا. کیا ہوا؟ ہارون رشید کے دربار میں امام نے زور زبردستی سے بھیجا, کہا جاؤ وزیر لگو. کہا آقا نہیں لگتا, تابوت زبان ہے. کہا ہم کہہ رہے ہیں, کہا جاؤ وہاں جا کے بیٹھو, تمہارے وہاں رہنے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. چلا گیا. اب پیچھے جو آپ کو پتا ہے لوگ تو میں لگے ہوئے ہوتے, کسی طریقے سے کوئی چیز کوئی کیڑے برآمد کریں. کچھ لوگوں کو پتا چل گیا. اب ہوا کیا عجیب معاملہ, جو بھی وہاں سے ہدیہ ملتا ہے, پوشاکیں ملتی ہیں, ساری جمع کی امام کو بھیجوا دی. جو عبد ہوتا ہے نا اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کا مولا ہوتی ہے. اگر عبد ہو, اگر میرے جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے چلو ٹھیک ہے آ تو رہے, پوشاکیں پہنو, اشرفیاں اٹھاؤ, چلو جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے امام کی طرف بھیج کر. وہ ایک دن آئی جناب, ہارون رشید نے خوش ہو کے, اب مجھے اس وقت تعداد صحیح یاد نہیں ہے, بہرحال کچھ ہزار اشرفیاں اور ایک لباس بڑا قیمتی خلعت عطا کی. اور وہ جناب علی ایک غلام کے ہاتھوں علی بن یقین نے بھیج دیا کہ جاؤ لے جاؤ امام کو دیا. وہاں وہ دے کے نکلا اور یہاں امام نے اپنے غلام کے ہاتھوں دونوں چیزیں واپس بھجوا دی. اب یہ پریشان, پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی, آج امام نے چیزیں ہی واپس کر دی, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی. باہر آ کچھ دن کے بعد کیا ہوا جناب علی, ان کی اس غلام سے انبن ہو گئی. اس نے جا کے ہارون رشید کے دربار میں کہہ دیا تو نے اس کو وزیر لگایا ہوا تو اس کو اپنا سمجھتا ہے؟ یہ موسیٰ کاظم کا بندہ ہے. کہتے بات دلیل کیا؟ کہ دلیل یہ ہے کہ وہ جو ابھی تو نے اس کو پوشاک دی تھی اور پیسے اور جو رقم دی تھی اشرفیہ کب وہ اس نے پہنچا دیا وہاں. اس سے پوچھ اس کے پاس نہیں نکلے گی. اب وہ مطمئن تھا خود دے کے آیا تھا. بلا لیا ہارون رشید نے, آؤ کہاں ہے وہ؟ کہاں اندر رکھی ہیں. اس نے پھر اس غلام کو دیکھا, ان کا ایسے ہی کہہ رہا میں خود دے کے آیا ہوں نہیں ہے. کہا اچھا جاؤ لے گیا. وہ اندر سے پہن کے جب نکلا تو ایک منٹ کے لیے بھی وقت نہیں دیا اس نے, کہا ابھی اس کا سر قلم کرو غلام کا. سن لیا بات یار؟ کبھی کبھار اگر امام کی طرف سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تب بھی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اس میں حکمت ہوتی ہے. بھئی میں امام کو تحفہ دوں اور امام لوٹا دیں میرے لیے تو قیامت ہے کہ کیا ہو گیا. لیکن پیچھے جو حکمت ہے مجھے تھوڑی پتا ہے. ابھی کی مثال لے لیں, سارے تڑپ رہے ہیں کسی طرح کربلا پہنچ جائیں اربعین پہ, ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے, سر تڑپ رہے ہیں اربعین پہ پہنچ جائیں کسی طرح. اچھا اب یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے کوئی کہے جی میرے گناہوں کی وجہ سے میں نہیں جا رہا. ابھی تو سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں. جس امام نے 10-12-15 سال آپ کو بلا کے آپ کی اتنی مہمان نوازی کی, اس سال اگر وہ نہیں بلا رہا تو امام سے لڑنے کی ضرورت نہیں, مولا کیوں نہیں بلا رہے؟ کوئی مصلحت ہے پیچھے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا امام جانتا ہے. اپنی طرف سے یہ ضرور کہنا ہے مولا اگر کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. مصلحت ہے کوئی نہ کوئی ہر چیز کے پیچھے. خیر آج سلسلہ چل رہا ہے پورا علی بن یقین کا, کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, لوگ پیچھے لگے ہوئے, کسی بھی طرح سے اس کو اس عہدے سے ہٹوا دیں. ایک نے اور نے آ کے کہا, کہا یہ شیعہ ہے. کیسے پتا؟ کہ جب وضو کرے گا تو دیکھنا. کہ جب وضو کرے گا دیکھنا, وضو کرنے بیٹھا تو وضو تو وہ الٹا. توجہ ہی فرماتے ہیں, وضو الٹا. اب دنیا کس کو جا کے سمجھائے کہ بھائی تم آج تک پانی کی فطرت نہیں سمجھے؟ پانی اوپر سے نیچے بہتا, نیچے سے اوپر نکلتا, الٹا. اس نے کہا تم بلا وجہ میں باتیں کیے جا رہے ہو, ہوا کیا؟ ایک دن پہلے امام نے بھیجوا دیا اپنا بندہ, کہا کل سے نماز روزہ وضو سب ادھر کا. اب میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ حکم حق ہے اور یہ شریعت کا اصلی حکم ہے, اور وہی امام جو خود شریعت ہے وہ مجھے کہتے کل سے ان کا والا کرو, تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا. یہ کیا ہو گیا؟ لو ہم تو کٹتے مرتے رہے اس کے اوپر, یہ صحیح ہے؟ امام نے کہا نہیں وہ والا کرو. کیا دو دن گزرے, جب یہ ماجرا ہو گیا امام نے کہا اب اپنی پرانی حالت پہ واپس آ جاؤں گا. یہ جو امام نے کہا آج یہ والا کرو اور کل وہ والا کرنا, اس لیے نہیں کہا کہ آج یہ تازہ علم حاصل ہوا تھا اور کل وہ علم حاصل ہوا, نہیں. امام کے سامنے ہیں, کل کی مصلحت یہ تھی آج کی مصلحت یہ ہے. صلوات پر محمد والے محمد. علم حصولی ہے, حضوری ہے امام کا علم, حضوری ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ متصل ہے علم الہی کے ذخیرے سے یعنی لوح محفوظ. اب کل جو جملہ کہا تھا ابن حجر مکی کا، ابن حجر مکی والا جملہ یاد ہے کیا کہا تھا کل؟ اس نے کیا کہا تھا کہ حسد ابن علی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ 3-4 سال کا بچہ آغوش مادر میں بھی لوح محفوظ سمجھا جائے گا. توجہ فرمائیے حضرات نے، اب سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ،
سبحان اللہ،
بس کل کتاب کا علم، علم الہی سے متصل. اب میں ذرا یہاں جملہ کہوں، کتنا ضروری ہے کہ ان کے پاس حقیقی یعنی حضوری علم ہو. اگر آپ نمائندگان الہی کے علم کو بھی حصولی بنا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی اٹھ کے سوال کرے اس کو حق کرنے کا. میں تو خود تقریر کے بیچ میں وہ والے سوال بھی اٹھا لیتا ہوں کہ جو مجھے پتا ہے کسی کے دماغ میں نہیں آئیں گے. وہ کیا، اگر یہ سارا حصولی نہیں حضوری ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ علی کہتے ہیں میں نے جو سیکھا ہے وہ رسول سے سیکھا ہے؟ توجہ ہے، یہ کیا بات ہوئی کہہ رہے میں نے جو سیکھا ہے وہ رسول سے سیکھا ہے؟ وہ حدیث مشہور و معروف کہ رسول مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرما گئے اور میں نے ہر ہر باب سے 1000 1000 باب اور کھولے. تو اگر یہ ہے تو ادھر حضوری یہ کیسے ملے گا؟ حضوری ایک وہاں سے لے کے آتا ہے، ایک یہاں آ کے حاصل کرتا ہے. توجہ، آئمہ کے لیے دو جہاد ہیں، معصومین کے لیے دو جہاد ہیں. توجہ، ایک جہت وہ ہے جو ملکوتی ہے اور ایک جہت وہ ہے جو بشری ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ رسول بشر نہیں تھے، نہ کبھی ہم رسول کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، صراحتاً قرآن کے خلاف ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے انا بشروں مسلم، میں تمہارا جیسا. اب کچھ مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ رسول نے یہ کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ یہ سمجھے کہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر رسول تمہارے جیسا ہے تو یعنی ہم بھی رسول جیسے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. رسول نے یہ کہا میں تمہارے جیسا ہوں، یہ نہیں کہا تم میرے جیسے. اور پھر ایک استثناء، انا بشر مثلکم یوحا الیا، مگر یہ کہ مجھ پہ بات ختم ہو گئی. بشر ہیں ہم جیسے، لیکن کیا ان کو چیز جدا کر رہی ہے؟ ان پر وحی آتی ہے، جس پہ وحی آتی ہے وہ کیا مجھ جیسا ہے؟ رسولوں کا حساب کتنا جدا ہے. میں ایک جملہ کہوں، بہت بند کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہیں اور میں اس طرح سے ممبر سے گفتگو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رسول ہمارا جیسا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی رسول جیسے ہیں. خدا نہ خواستہ خاکم بدان کسی کے گھر میں شادی سے پہلے اولاد ہو جائے، کیا ہوگا؟ لیکن یہی اگر مریم کے گھر ہو جائے، یہی اگر مریم کے ہاں ہو جائے تو ہوا تو وہی کچھ ہے. ایک طرف عزت و وقار ہے، دوسری طرف ذلت و خواری. توجہ ہے بات کی؟ لہذا اس طرف سے یہ کہنا لازم نہیں کہ اس طرف سے بھی ہو. رسول، آئمہ، معصومین دو جہاد رکھتے ہیں، ایک ملکوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا وعلی من نور الواحد. توجہ ہے حضرات کی، جو ان کا ملکوتی حساب ہے. اس دنیا میں جب آ رہے ہیں تو ظاہرا ہمارے جیسا ان کا ایک جسم ہے، آپ جسم معصوم کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص جسم معصوم کا انکار کر رہا ہے تو وہ روتا کس پہ بیٹھ کے؟ بھئی توجہ ہی نہیں فرماتے آپ حضرات. اگر کوئی جسم معصوم کا، ہمارے میں کچھ لوگ ہو گئے ہیں نا ایسے، اگر آپ جسم معصوم کا انکار کر رہے ہیں تو پھر رو کائے کریں؟ کربلا میں مسائل اترے تو کس میں اترے؟ جب جسم نہیں تھا تو تکلیف کائے کی تھی؟ اگر بشری تقاضوں سے بالکل ماورا تھے تو پھر علی اکبر کے چلے جانے پہ غم کیسا، پھر عباس کے جانے پہ غم کیسا؟ اس میں تو بشری تقاضے ہی نہیں بقول آپ کے، نعوذ باللہ. یعنی ایک طرف بشری تقاضے بھی ہیں اور ایک طرف وہ معاملہ جب کہا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اس سے کہیں یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جسم جو آج یا مدینے میں ہے یا کربلا میں ہے یا نجف میں، اس کو خلق کیا، نہیں، یہ نہیں ہے. وہ ایک اور حقیقت ہے جو اول مخلوق ہے. وہ اول مخلوق کیونکہ، اجازت دیں گے پانچ منٹ ذرا آج اوپر چلی جائے بات، وہ اول مخلوق. اللہ کمال مطلق ہے، کسی کو شک ہے اس میں؟ جو کمال بھی متصور ہے، متصور، جو کمال بھی متصور ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے، اور جو بھی نقص کہیں وہم و گمان میں آ سکتا ہے اس سے وہ مبرہ ہے. توجہ. جب خدا خلقت کا آغاز کرے گا تو کسی ایک نقطے سے ہی ہوگا نا، آغاز تو کہیں ایک سے ہوگا، پھر بات آگے چلے گی، ایسے ہی ہے. آپ بھی جب بھی کچھ کریں گے کہیں سے تو آغاز ہوگا. خدا کون ہے؟ کمال مطلق. جو کمال مطلق ہو، بڑی سنگین بحث ہے مجھے پتا، اگر آپ ساتھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جو کمال مطلق ہے، اگر اس سے کوئی چیز براہ راست صادر ہو رہی ہو تو اس میں نقص نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر نقص ہوگا تو وہ نقص اس بننے والے کا نہیں، اس بنانے والے کا ہوگا. توجہ ہے. میں یہاں ممبر پہ آ کے بیٹھا، دو لمحے کی مثال دے رہا ہوں، میں آ کے بیٹھا، دیکھا جناب علی جیسے ہی بیٹھا تو یہ ہلنے لگا، تو میں نے نقیب ممبر سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا قبلہ بنانے والے نے اس کی ایک ٹانگ چھوٹی کر دی، اس کی ایک طرف چھوٹی کر دی، تین برابر ہیں اور ایک یا بڑی ہو گئی یا چھوٹی ہو گئی، تو معلوم ہوا سلسلہ متوازی نہیں ہے، مساوی نہیں ہے چاروں. میں نے بیٹھتے ساتھ ہی کہا عجیب ہے. اب میں کیا کہوں گا؟ عجیب ممبر ہے یہ، جو ٹانگ ایک بڑی یا چھوٹی ہو گئی یہ اس ممبر کا قصور ہے؟ کس کا ہے؟ آپ اسے کوسیں گے خدا نہ خواستہ، جس نے بنایا ہے اس کو کچھ کہیں گے، جس نے بنایا اسے کہیں گے. اب آپ اس مثال کے بعد کہیں گے جناب علی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب کا خالق وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی نقص پایا جائے گا کہیں پہ وہ بنانے والے کی طرف پلٹے گا. اور ہمارے ہاں تو اور چیزیں تو ایک طرف کر دیں، کتنے ہی ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ ناقص الخلقہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب یہ نقص خدا کی طرف پلٹے گا جبکہ وہ کمال مطلق ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ خوش عقیدتی کی وجہ سے کہہ رہا ہو، کوئی دلیل کی، کیوں نہیں پلٹے گا؟ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں بننے والی چیز میں پایا جانے والا نفس بنانے والے کی طرف پلٹے گا تو پھر یہ والا کیوں نہیں پلٹے گا؟ توجہ, آپ اگر میرے جملے پہ توجہ فرمائیں تو وہیں جواب موجود ہے. میں نے کہا تھا اگر کمال مطلق سے براہ راست کوئی چیز صادر ہو, براہ راست اگر صادر ہوگی تو بیچ میں اگر نقص آیا تو وہ نقص بنانے والے کی طرف پلٹے گا, لیکن اگر بیچ میں واسطے آ جائیں, توجہ ہے, بیچ میں اگر واسطے آ جائیں تو یہ نقص اب کمال مطلق کی طرف نہیں بلکہ ان واسطوں کی طرف پلٹے گا جن میں نقائص موجود تھے. اب اگر بچہ ناقص الخلقہ پیدا ہو رہا ہے تو چونکہ اس کی خلقت جسمانی ماں باپ اور بقیہ کی واسطہ ہے, اس لیے یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی براہ راست صادر ہوگا, بیچ میں کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہوگا, وہ براہ راست صادر ہوگا تو کمال مطلق سے براہ راست صادر ہوا ہے, اس میں کمال ہونا ضروری ہے, اگر نہیں ہوا تو وہ نقص کہاں جائے گا؟ کمال کی طرف. کمال مطلق میں نقص ہو ہی نہیں سکتا. توجہ. اب ایک اور چیز اور بات کو یہیں روکوں گا پھر. جب خدا کمال مطلق ہے تو پھر کمال میں ایک علم بھی ہے. کمال میں ایک شے, بھائی علم کمال ہے یا نہیں ہے؟ جہل نقص ہے تو پھر علم کمال ہوگا؟ خدا کمال مطلق ہے تو کمال میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علم بھی ہے. جب کوئی چیز براہ راست صادر ہوئی ہے خدا سے اول مخلوق کے عنوان سے تو اس میں نقص نہیں ہوگا, معلوم جہل نہیں ہوگا, علم علم ہے. وہ اس کے علم کا مظہر ہوگا اور جو اس کے علم کا مظہر ہوگا وہ عالم ملکوت میں یہ مرتبہ رکھے گا کہ فرشتوں کا بھی استاد ہوگا. لیکن عالم مادہ میں جب بشریت کا معاملہ آئے گا, اگر علی کہیں گے میں نے رسول سے حاصل کیا, اس لیے نہیں کہ علی کو وہ چیز پتا نہیں ہے, پتا ہے اس سامنے کے معاملے میں دنیا کو بتانا ہے ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی جیبوں سے نکال نکال کے لاتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنی جیبوں سے نکال نکال کے لاتے ہیں, ہمارا سب کچھ حاصل کرتا رسول سے. توجہ, اللہ نے کہا تھا میں نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ رسول کے نور کو. توجہ, یہ بڑی عرفانی بحث میں ایک جملے میں بند کر رہا ہوں. اللہ نے جو بھی فیض پہنچانا ہے چاہے وہاں چاہے یہاں, سلسلہ شروع محمد سے ہوگا, محمد کے بعد علی ہیں, علی کے بعد حسن ہیں, حسن کے بعد حسین ہیں, سلسلہ ادھر بھی یہی ہے ادھر بھی یہی ہے. اگر علی کہہ رہے ہیں میں نے علم رسول سے لیا ہے تو وہ علم حضوری ہی ہے, لیکن واسطہ فیض علی کے لیے رسول. علی کی کوئی ظرفیت کم ہے؟ علی کی ظرفیت کا کون اندازہ کرے؟ علی جس سے علم لے رہے ہیں وہ خود حضوری ہے, رسول کا علم خود حضوری ہے. علی کی, بھائی رسول کے سامنے اس ظاہری دنیا میں بہت سے لوگ تھے، کوئی کم ظرف تھے، کوئی اعلیٰ ظرف تھے، رسول ظرفیت دیکھ کے چیزیں عطا کرتے تھے، جس کی ظرفیت زیادہ، جس کی جتنی ظرفیت اس کو اتنا عطا کیا، کچھ کی ظرفیت یہ تھی کہ انہیں قرآن مشکل سے حفظ ہوا، اور کچھ کی ظرفیت یہ کہ رسول ہزار باب دیں تو وہ ہزار ہزار ہر باب سے ہمارے گا. یعنی اگر آئمہ پہ بھی کوئی محمد و آل محمد تمام عالم کے لیے واسطہ فیض، اور محمد خود آل محمد کے لیے واسطہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آج گفتگو یہاں ہو. معلوم ہوا کہ کیا معاملہ ہے؟ دنیا ہم سے کہتی ہے ہم رسول اللہ کے فضائل نہیں پڑھتے. ہم سارے علی کے فضائل پڑھ کے بتاتے ہیں، علی نے جو کمایا ہے یہاں سے لیا، علی کو جو ملا یہاں سے ملا ہے. کون ہے ایسا؟ اللہ اکبر، کہیں آپ ڈھونڈ کے لائیں ایسا. علی نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا، اگر اجازت دے وہ کہہ دوں، اس وقت میرے لبوں پہ ہے وہ. آپ دنیا میں آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو جو عالم بن جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ عالم بننے کے بعد ان کا علم ہے جو مرنے کے بعد بھی انہیں مرنے نہیں دیتا. یہی ہے نا، جو علماء گزرے پچھلے، علامہ مجلسی زندہ ہیں لیکن نام زندہ ہے. کیوں؟ علم موجود ہے، کتب موجود ہیں. ایسا ہی ہے، شیخ انصاری کو دیکھ لیں، باقی کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری کا، کوئی بھی ہو، ایسا ہی ہے. عجیب جملہ ہے علی کا نہج البلاغہ میں، اللہ اکبر. یہ میں اور آپ ہیں جو اس ظاہری دنیا میں آ کر علم کے ذریعے سے خود کو بلند کرتے ہیں، اور علم ہماری حیات کا باعث بنتا ہے. لیکن نہج البلاغہ میں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں اہل بیت کے لیے علی کہتے ہیں ہم عائش العلم. اہل بیت وہ ہیں جو علم کی حیات ہے. ہم وہ ہیں اہل بیت. کون ہیں؟ اور صرف یہی بات نہیں رکی، وموت الجہل، جہالت کی موت ہے. اگر حضوری علم نہ ہو تو جہالت تو رہے گی. جہالت کی موت جبھی ہوگی جہاں کوئی شک کو شبہ نہ ہو پاک و پاکیزہ حقیقت علم ان کے پاس. اور اہل بیت یہی ہے. کس مقام پہ اہل بیت نے اپنا تعارف کرایا؟ قرآن نے اہل بیت کا تعارف کرایا. اس ایک آیت کے اوپر جتنی گفتگو کر لیجئے کم ہے، لیکن افسوس کا مقام یہی ہے، اتنا جنہیں خدا نے نوازا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے وجود باقی ہے، ان لوگوں نے ان اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کیا ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ؟ سید سجاد کا ایک جملہ کافی ہے. کیا کہا میرے مولا نے جب واپس مدینے آئے اور ابھی روضہ رسول میں داخل نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ سامنے آ کے بیٹھے اور سجاد سے کہنے لگے، مولا ابھی سواری پر سامنے آئے، کہنے لگے آقا کیا گزر گئی آپ پر؟ عجیب جملہ ہے، اس سے پتا چلتا ہے ہوا کیا تھا. کہا رسول نے قرآن کی زبانی ہماری مودت کا حکم دیا تھا. نعوذ باللہ، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم بھی آتا تو جتنی ہم سے دشمنی کر چکے اس سے زیادہ کر نہیں سکتے، اس سے زیادہ ہم سے دشمنی کر نہیں سکتے تھے. 35 سال سید سجاد روتے ہوئے گزر گئے. روتے ہوئے گزر گئے سید سجاد، ایسا کیا دیکھ لیا شام میں مولا، شام میں ایسا کیا دیکھا؟ سید سجاد نے جو شام میں دیکھا خدا کسی غیرت مند کو نہ دکھائے، کسی غیرت مند کو نہ دکھائے۔ بازاروں سے گزر کر، درباروں سے گزر کر، قید خانوں میں سے گزر کر سید سجاد آ تو گئے لیکن 35 سال روتے رہے، اور جب کوئی کہتا آقا بس کیجیے کتنا روئیں گے، تو کہتے تھے منہار تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ لے کہا آقا کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن شہید ہونا یہ تو آپ کی عادت ہے، یہ تو آپ کا وتیرہ ہے۔ سید سجاد ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تھے ہاں منہار شہید ہونا ہمارا وتیرہ اور عادت ہے، لیکن یہ تو ذرا بتاؤ یہ پاؤں بہنوں کو درباروں اور بازاروں میں لے کے جانا کب سے ہمارا وتیرہ اور ہماری عادت ہو گئی؟ اجرکم الرضا، یہ کب سے ہماری عادت ہو گئی؟ سید سجاد کو بڑا دکھ ہے امام کا، کبھی زینب کی چادر پہ روتے ہیں، کبھی اپنے بابا پہ۔ اچھا مجھ سے پوچھئے آج ذرا یہ سن لیجئے روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ سید سجاد امام حسین پہ روتے ہیں، یقیناً ہر ہر چیز کو یاد کر کے روتے ہوں گے، لیکن جس چیز کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتے تھے پتا وہ کیا ہے؟ میرا بابا پیاسا مارا ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا یہ پانی کتنی چھوٹی چیز ہے؟ اگر گلی گرمیاں ہو، گلی سے کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو جسے کوئی بھی نہ جانتا ہو، بھوکا ہو تو کھانا نہیں مانگے گا، کیونکہ کھانا مانگنے میں غیرت لاحق ہو جاتی ہے، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی مانگنے کوئی شرم نہیں کرتا نہ مانگنے۔ آپ جاتے ہیں کسی سے نہیں جانتے، دروازہ کھٹکھٹا کے پانی پلا دو، وہ آگے بڑھ کے آپ کو پانی پلا دے گا، کبھی یہ نہیں کہتا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، ایسی چیز ہے پانی۔ اور اندازہ کیجیے یہی چیز رسول نے نوازے کو یہ کہہ کے نہیں دی، اے حسین تم دیکھو ہمارے جانور کو پانی پلا دے لیکن تمہیں یہ پانی نہیں ملے گا۔ ہمارے جانور یہ پانی پیئیں گے؟ آپ کو پتا ہے جب حسین کے سامنے ہور کا لشکر پہنچا تھا تو زہیر نے آگے بڑھ کے کہا تھا آقا یہ لوگ بڑے پیاسے ہیں، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اجازت دیں ابھی تلوار سونپتے ہیں ان سب کو تہہ تہہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں بچیں گے۔ حسین نے کہا نہیں میری کرامت کے خلاف ہے، عباس جتنے بھی مشکیزے پانی کے بھرے ہیں سارے کھولو، ان سب کو پانی پلاؤ، عباس سے انہیں نہیں پلانا ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ لشکر ہور کا ایک سپاہی خود کہتا ہے جب میں پہنچا تو پیاس سے یہ عادت تھا کہ میرے سامنے دنیا دھواں ہو گئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ میرے ہاتھ میں آ گیا لیکن اتنی ان میں طاقت نہیں تھی کہ اسے کھول سکوں، جلدی میں کھولنے کی کوشش کی تو پانی بہنے لگا، جب حسین نے میری یہ حالت دیکھی اپنی نگاہ سے کھڑے ہو اپنے ہاتھ سے چلو میں پانی لے کے مجھے پانی ملا۔ اے لشکر کفا یہ حسین تمہارے پاس آیا تھا، سید سرکار کو بڑا کرم ہے میرے بابا مجھ سے پوچھئے دو روایتیں بس ختم کر دی آپ کی رحمت۔ کس مقام پہ آپ جاتے ہیں کسی کوئی گزر جائے دنیا سے خدا نہ خواستہ، جب اس کی قبر آپ پکی کر لیتے ہیں اس پہ تختی لگاتے ہیں تو تختی پہ اس کی فضیلتیں لکھتے ہیں، مثلا یہ کس رینج کا بندہ تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کا تعارف کیا ہے۔ سید سجاد نے جانتے ہیں کیا تختی لکھی حسین کی قبر میں؟ سید سجاد نے لکھا ہاذا القبر الحسین الذي بنيته عطشانا غريبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو مارنے والوں تھے گلی میں، ایک اصحاب نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، سید سجاد کی نگاہ زمین پہ پڑی، غم متغیر ہو گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگا آقا میں نے آتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، معذرت چاہتا ہوں. کہا بھائی تو اس سے کوئی شکایت نہیں، دو سوالوں کے جواب دے دے. کہا آقا رکو کیجیے. کہا یہ بتا، جب تم سے ذبح کر رہا تھا اس کے سامنے اس کی کوئی نسل کا کوئی دوسرا جانور نہیں تھا؟ کہا آقا آپ کا کلمہ گو ہوں، اس کی نسل کا کوئی دوسرا جانور نہیں.